الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دستور العمل ایسا بتلاتا ہوں کہ اس سے ایسے جرائم خفیف ہو جائیں گے. وہ یہ کہ اس میں دو برتاؤ کرنے چاہیے. ایک تو یہ کہ ہر روز توبہ کیا کریں. اب تو یہ غضب ہے کہ لوگ توبہ کی حقیقت نہیں سمجھتے. توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ کیا اس پر پچھتائے اور دعا کریں کہ اللہ اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، مؤاخذہ نہ کیجئے. تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا ایسا کرنے سے نوکری سے موقوف ہو جاؤ گے؟ ہرگز نہیں. دوسرے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ کوئی دوسری سبیل میرے لیے نکال دیجئے. تو اس میں یا تو کوئی سبیل نکلے گی، اور جو کوئی دوسری سبیل نہ نکلے تو یہ سب شرمندہ گناہگاروں کی فہرست میں تو لکھا جائے گا، جری گناہگاروں کی فہرست میں نہیں لکھا جائے گا. اور یہ توقع آپ میری ہی زبان سے سنیں گے، اور اس توقع میں راز شرعی یہ ہے کہ اگر چھوڑنے پر مجبور کیا جائے تو شاید اس کو چھوڑ کر اس سے بھی زیادہ کسی گناہ شدید میں مبتلا ہو جائے. تو یہ توقع در حقیقت بلاؤں کو دفع کرنے کے لیے ہے، اور میں کفر سے بچاتا ہوں، کیونکہ جب آدمی نادار ہو جاتا ہے تو خدا جانے کیا کیا اس کو سوجتا ہے. حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس ارشاد میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک اہم ہدایت دی ہے جو کسی گناہ میں مبتلا ہیں اور اس کے گناہ ہونے کا احساس بھی ہے مگر چھوٹ نہیں رہا، کسی وجہ سے گناہ چھوٹ نہیں رہا. اور حقیقت میں یہ بات جو ارشاد فرمائی ہے یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے کہ جن کا ذریعہ آمدنی ہی فرض کرو حرام ہے. کوئی شخص ہے، وہ اس کا کاروبار سود کا ہے اور سود ہی میں دن رات ملوث ہے، اسی کا کاروبار کر رہا ہے. آج کل اللہ بچائے بینکوں کے ملازمین ہیں، تو اس میں یہی صورت ہوتی ہے کہ سارا کاروبار سود کا ہے، حرام کاموں کا ہے، اس میں آدمی پھنسا ہوا ہے. اب احساس تو پیدا ہو گیا کسی طرح کہ یہ گناہ ہے، لیکن چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی، وہ نوکری چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی. اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ خیال ہے کہ نوکری چھوڑ دوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے. تو ویسے تو جو اس مجبوری کی وجہ سے کوئی حرام چیز حلال تو نہیں ہوتی، لیکن حضرت نے ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک طریقہ تجویز فرمایا کہ اس طریقے پر عمل کرنے سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی उसको या तो छुड़वा देंगे और कोई हलाल जरिए आमदनी मुयस्सर आ जाएगा, या कम अज कम गुनाह में तकसीफ हो जाएगी, फुर्सत हो जाएगी। वैसे तो अगर किसी मुफ्ती से पूछो भाई ये मुलाजमत हलाल है हराम है, तो वो फतवा क्या देगा? हराम है। और जब हराम है तो उसको मतलब यही है कि फौरन छोड़ दो। और ऐसे बाज अहमत वाले भी होते हैं कि जो अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करके छोड़ देते हैं कि जो कुछ भी गुजरेगी गुजर जाएगी। जब अल्लाह ताला ने एक चीज को हराम करार दिया है तो हम क्यों उसके ऊपर अमल करें, फौरन छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के ऊपर जो अल्लाह पर भरोसा करके छोड़ते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए कोई राह निकाल ही देते हैं। थोड़ी बहुत तकलीफें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, लेकिन वो तैयार होते हैं इस काम के लिए कि हाँ परेशानियां आएंगी तो आने दो, मैं तो अल्लाह के लिए छोड़ रहा हूं। ऐसी मिसालें बहुत खासी हैं खुद मेरे अपने तजर्बे में। एक मरतबा एक साहब मेरे पास आए, बहुत अच्छे पहले की बात है, और आकर पूछने लगे कि इंश्योरेंस का कारोबार जो है जो होता है वो हलाल है क्या हराम है। और वो एक ऐसे साहब थे कि जिन्होंने अपनी सारी तालीम ही, एक खास शोबा होता है तालीम का जो खास इंश्योरेंस ही के लिए हासिल किया जाता है, उसी के अंदर कमाल पैदा किया जाता है, एक्चुअरी उसको कहते हैं। तो उस जमाने में पाकिस्तान के अंदर इक्का दुक्का एक दो ही कोई होंगे जिन्होंने ये तालीम हासिल की होगी। तो वो आकर पूछने लगे कि मुझे ये पूछना है कि बहुत बाज लोग कहते हैं कि हलाल है, बाज कहते हैं हराम है, तो ये हराम है या नहीं है? और मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूं, नौजवान आदमी थे। मैंने कहा भाई हराम है, नाजायज है, ताकि फिर मेरी मुलाजमत जो है वो, मैंने कहा भाई मुलाजमत भी नाजायज है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने ये कहा है कि भाई ऐसे मौके पर आदमी को ये करना चाहिए कि तौबा इस्तगफार भी करता रहे और कोई दूसरी मुलाजमत तलाश करे, इस तरह तलाश करे जैसे बेरोजगार आदमी तलाश करता है, और जब मिल जाए तो छोड़ दे, उस वक्त तक इस्तगफार करता रहे। तो वो नौजवान आदमी थे मुझसे कहने लगे, मैं आपसे फतवा पूछने आया हूं, मशवरा लेने नहीं आया, फतवा पूछने आया हूं कि हलाल है या हराम। मैंने कहा फतवा तो यही है कि हराम है। तो कहा फिर मुझे मशवरे की जरूरत नहीं, जब हराम है तो हराम है, आज से छोड़ दिया, फौरन छोड़ दिया। तो ऐसे हिम्मत वाले भी होते हैं अल्लाह तबारक व ताला के भरोसे पर करने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। पर बाद में मालूम हुआ कि अल्लाह ने उनको कुछ दूसरे जराए पैदा फरमा दिया, हालांकि वो सारा इल्म इसी का हासिल किया था, लेकिन अल्लाह के नाम पर छोड़ बैठ छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने नवाजा बाद में बहुत। ऐसे हिम्मत वाले भी होते हैं, लेकिन क्योंकि हरेक का यह हौसला नहीं होता, हरेक में इतनी हिम्मत नहीं होती, हरेक में इतना तवक्कुल नहीं होता, परेशानियां और मुसीबतें आती हैं तो उस सूरत में बाद औकात उससे ज्यादा किसी खराब बात में मुबतला हो जाता है। तो इस वास्ते हजरत फरमाते हैं कि बाद औकात अगर किसी आदमी को मजबूर किया जाए कि फौरन छोड़ दो, और उसने छोड़ दिया, और ऐसे में कभी आजमाइशें भी आती हैं, कोई आजमाइश आ गई, परेशानी लायक हो गई, तो अल्लाह बचाए बाद औकात कुफर तक नौबत पहुंच जाती है कि लो भाई मैंने अल्लाह के वास्ते छोड़ा, ले मैंने मेरे लिए कोई इंतजाम नहीं किया, माजल्ला अल्लाह के साथ शिकवा पैदा हो गया, अल्लाह तबारक व ताला की तकदीर के ऊपर एतराज पैदा हो गया, कुफर तक नौबत पहुंच गया। इस वास्ते हजरत फरमाते हैं कि आम आदमी जिसका जिसके अंदर इतनी कुव्वत ताकत नहीं है, तो मैं उसके लिए ये बताता हूं कि भाई दो काम करो, एक तौबा एक दुआ और कोशिश। तौबा ये रोजाना तौबा कर लिया करो, یا اللہ میں کر تو رہا ہوں یہ لیکن ہے خراب بات غلط بات، پچھتاتا ہوں اور اس کے بس شرمندہ ہوں، اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دیجئے، توبہ کروں۔ اور ساتھ میں دعا کہ یا اللہ میرے لیے کوئی سبیل پیدا فرما دیجئے ایسی کہ جس کے ذریعے میں اس گناہ سے بچ جاؤں اور مجھے ضرور کوئی آمدنی حلال حاصل ہو جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عمل تو کر لے کم سے کم، اور پھر تلاش میں رہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی حلال راستہ پیدا فرما دے۔ تو کیا ہوگا؟ دعا، پہلی بات تو یہ کہ دعا قبول ہو گئی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ پیدا فرما دیں گے، جو کوششیں کر رہے ہو اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیں گے۔ اور اگر بالفرض نہیں بھی ہوئی، حدوثی نہیں ملی، تب بھی گناہ گاروں کی دو قسمیں ہیں حضرت فرماتے ہیں۔ ایک گناہ گار وہ ہے جو جری ہے، ڈھٹائی کے ساتھ کر رہا ہے، اس کو گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہیں، گناہ کے اوپر کوئی شرمندگی نہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں، یہ بڑے خطرناک گناہ ہے، اس کی معافی کی امید بہت کم ہے۔ لیکن ایک گناہ گار وہ ہے کہ گناہ تو کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی شرمندہ بھی ہے، پچھتا بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر معافی بھی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھ سے چھوٹ تو نہیں رہا لیکن میں معافی مانگتا ہوں، مجھے اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو یہ دوسری قسم جو ہے گناہ کی یا گناہ گار کی، جو جری نہیں ہے گناہ کے اوپر بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ طرف رجوع کر رہا ہے، تو شرمندہ گناہ گار ہے، شرمندگی کے ساتھ کر رہا ہے، تو اس ایسے گناہ میں بھی تخفیف ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جو جری ہے اور ڈٹائی کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ بچائے، اس کا عذاب سخت ہے، اور جو شرمندگی کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کی گناہ میں، اس کے گناہ میں خفت آ جاتی ہے۔ لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں کم از کم اتنا کرے آدمی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے اور توبہ کرتا رہے اور دعا مانگتا رہے کہ اللہ مجھے اس سے نکال دیجئے، اور کوشش بھی کرے، تو اس کے نتیجے میں اس کی ہر حالت میں یہ معاملہ خفیف ہوگا اس کے مقابلے میں جو بے دھڑک کیے جا رہا ہے۔ یہ بات تو حضرت نے فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا ذریعہ آمدنی حلال نہیں ہے، ان کے سیاق میں فرمائی، لیکن یہ بات سچ ہے اور برحق ہے اور مفید ہے ہر قسم کے گناہوں کے لیے۔ گناہ اللہ بچائے ایک مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس کی بعض قسمیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو محض بے دھیانی کی وجہ سے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے آدمی اس میں مبتلا ہو رہا ہے، تو وہ تو آدمی کو چاہیے کہ فوراً چھوڑ دے، اس میں تو چھوڑنے میں کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کو تو فوراً ہی چھوڑنا چاہیے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی وجہ سے انسان اس کو چھوڑ نہیں پا رہا، کوشش بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی کوشش بھی کرتا ہے، اس پر شرمندہ بھی ہے، چھوڑنا بھی چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ مفید ہے کہ روزانہ توبہ کیا کرے، روزانہ استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ اللہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہا، اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دیجئے اور مجھے آئندہ چھوڑنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے۔ اپنی طرف سے کوشش بھی میں بھی لگا رہے، عزم بھی کرے، ارادہ بھی کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرے۔ تو یہ رجوع کرنے والا جو توبہ کیے جا رہا ہے روزانہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگ رہا ہے، تو یہ خالی نہیں جائے گا انشاءاللہ. یا تو ایک نہ ایک دن وہ گناہ چھوٹے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یا کم از کم گناہ میں تخفیف ہوگی. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ روزانہ توبہ اور استغفار کرنے کا معمول بنانا چاہیے ہم سب کو. اس واسطے کہ کون ہے جو یہ کہے کہ میں بالکل گناہوں سے پاک ہوں؟ ہر ایک انسان سے کسی نہ کسی وقت کو نہ کوئی گناہ سرزد ہوتا رہتا ہے، اور اس میں بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس لیے سرزد ہوتے ہیں کہ ان کے گناہ ہونے کا علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز یہ کام گناہ ہے. ایسے بہت سے ہیں اور ہمارے معاشرے میں بہت پھیلے ہوئے ہیں. مثلا مثال یہ ہے کہ کسی شخص کی کوئی بات نقل کی کہ اس نے یوں کہا تھا، پچھلی بیان میں بھی میں نے عرض کیا تھا، اور اپنی طرف سے اس میں کوئی تصرف کر دیا، ٹھیک سے سنا نہیں، اور جب ٹھیک سے سنا نہیں تھا تو اس کو آگے بیان کرنا جائز نہیں تھا. آپ نے وہ ٹھیک سے نہ سن کر جو کچی پکی بات سنی تھی اس کو اپنی طرف سے اپنے الفاظ میں اس طرح کہہ دیا جو کہنے والے کی منشا کے خلاف تھا، اب دوسرے سے نقل کر دیا، فلاں شخص تو یہ کہہ رہا تھا. اب آپ نے یہ جو بات کہی اس میں کئی گناہ جمع ہو گئے. ایک گناہ غلط بیانی کا، کیونکہ جو بات آپ نے اس کی طرف منسوب کی ہے وہ حقیقت میں اسے نہیں کہی تھی، غلط بیانی. دوسرے بہتان، اگر وہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے جو وہ اپنی طرف منسوب کرنا پسند نہیں کرتا تو بہتان ہو گیا، آپ نے اس کے سر ایک بہتان جوڑ دیا کہ اس نے فلاں بات کہی تھی. یہ دو گناہ جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں وہ اس میں داخل ہو گئے. اور دن رات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی کی بات سن کر اس کو بعین ہی نقل کرنے کے بجائے اس کو اس طرح نقل کرتے ہیں جس سے اس کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے، اور پتہ بھی نہیں ہو رہا کہ گناہ کر رہے ہیں، کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا، بس چند گناہ سمجھ رکھے ہیں کہ یہ ہے گناہ واقعتاً، اور اس قسم کی چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا. تو بہت سے گناہ تو ایسے سرزد ہوتے رہتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے. اور بعض ایسے ہیں کہ جو جن کے گناہ ہونے کا علم تو ہے مگر احساس ہی نہیں، کیونکہ زندگی بگٹک دوڑی جا رہی ہے غفلت کے عالم میں، کوئی پرواہ نہیں کہ کیا میں کہہ رہا ہوں اور کیا میں عمل کر رہا ہوں، اس کی طرف دھیان نہیں، توجہ نہیں، اس کی وجہ سے وہ گناہ سرزد ہو رہے. اور رات کو جب سونے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی ہی اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہوگا جو جائزہ لیتا ہو کہ آج کے سارے دن میں میں نے جو عمل کیے ان میں کوئی گناہ ہوا یا نہیں ہوا. جب بستر پہ گئے سو گئے، کل کا دن گزر گیا، اسی طرح اگلا دن آ جائے گا اور اسی غفلت کے عالم میں گزر جائے گا، اسی طرح سو جائیں گے، اسی طرح اٹھ چلے جائیں گے. دھیان نہیں، توجہ نہیں، فکر نہیں کہ میں نے آج سارے دن میں کیا گناہ کیے تھے، اس کی طرف کوئی خیال ہی نہیں. اگر کسی کو فکر ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، تو وہ رات کو کم از کم سونے سے پہلے سارے دن کا جائزہ لے کے دیکھے تو صحیح کہ آج میں صبح سے لے کر شام تک جو زندگی گزاری ہے کس حالت میں گزاری ہے، اس میں کیا بات کہی ہے وہ جائز تھی یا ناجائز تھی، کیا عمل کیا ہے وہ جائز تھا یا ناجائز تھا. تو چونکہ فکر نہیں ہے لہٰذا گزرے جا رہے ہیں ایسے ہی. تو بہت سے گناہ ایسے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے گناہوں کا احساس ہے مگر ہمت نہیں ہو رہی چھوڑنے کی. ان سب گناہوں، ہر سب طرح کے گناہوں کا حل یہ ہے کہ آدمی استغفار اور توبہ کی کثرت کرے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں, یا اللہ میں آپ سے استغفار کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں جو کچھ بھی مجھ سے سرزد ہوا. اور نبی کریم قربان جائیے نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے, کہ آپ نے ایسی ایسی باتیں تعلیم و تلقین فرمائیں ہمارے لیے کہ اگر واقعی عمل کر لیں تو ہمارے دلدر دور ہو جائیں. جہاں استغفار سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو توبہ کرو, وہاں استغفار کے ایسے الفاظ بھی تلقین فرمائے کہ جس سے سارے گناہوں کا احاطہ ہو جائے. مثلا کیا فرمایا کہ رب اغفر وارحم واعف عنا وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم انک انت الاعز الاکرم. یہ وہ دعا ہے عام طور سے جب صحیح کرتے ہیں عمرے میں یا حج میں صفا مروہ کے درمیان, تو ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں دو ستون لگے ہوئے ہیں جس میں دوڑ ذرا نسبتاً دوڑ کے ان کو طے کیا جاتا ہے, تو اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے, کیا رب اغفر وارحم, اے اللہ میری مغفرت فرمائیے مجھ پر رحم فرمائیے, اور واعف عنا وتکرم اور ہماری ہمیں معاف فرما دیجئے, اپنا کرم ہم پر فرما دیجئے, وتجاوز عما تعلم اور اے اللہ ان گناہوں سے درگزر فرمائیے, یعنی معاف فرما دیجئے ان گناہوں کو جو آپ کے علم میں ہیں, میرے گناہ جو آپ کے علم میں ہیں. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ, کیونکہ آپ وہ چیزیں جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. تو یہ تلقین فرمائی کہ جب استغفار کرو تو ان گناہوں سے بھی کرو جن کے گناہ ہونے کا تمہیں علم ہے, اور ان گناہوں سے بھی کرو جن کے گناہ ہونے کا تمہیں علم نہیں, اللہ تعالیٰ کو علم ہے. تو یہ اگر آدمی روزانہ یہ اہتمام کر لے کہ یا اللہ پتہ نہیں مجھ سے کتنے گناہ ہوتے ہوں گے یا ہوئے ہوں گے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب معاف فرما دیجئے, وہ گناہ بھی جن کا گناہ ہونا میرے علم میں ہے اور وہ گناہ بھی جن کا گناہ ہونا میرے علم میں نہیں, اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے, اس کا اہتمام کر لیں, تو کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ اس سے وہ قبول بھی ہوں گے, معافی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور پھر آئندہ بچنے کی انشاءاللہ توفیق بھی ہوگی. یہ اس میں ایک عجیب راز ہے, اور میں راز وہ اپنے بزرگ سے کے عمل سے کچھ اندازہ ہوا. یہ جو حضرات جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح خلق کے لیے سن لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی باتوں میں تاثیر بھی عطا فرماتے ہیں. تو ہمارے بزرگ تھے جن کا میں بار بار آپ سے کبھی کبھی ان کا ذکر کیا کرتا ہوں, حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ اپنے چھوٹے سے حجرے میں بیٹھے رہتے تھے کمرے میں, نہ کوئی حلقہ درس تھا نہ کوئی حلقہ مریدین تھا, وہاں بیٹھے رہتے تھے, لیکن لوگ آتے تھے حضرت کی خدمت میں. تو جو ایک مرتبہ آ گیا تو اس کو کچھ نہ کچھ بات کان میں ڈال دیتے تھے. تو ایک صاحب ایک مرتبہ, ایک نوجوان تھا بالکل آزاد قسم کا, جیسے آزاد نوجوان ہوتے ہیں کہ کسی کوئی فکر ہی نہیں ہے, آخرت کی بھی فکر نہیں, دین کی بھی فکر نہیں, ہو سکتا ہے نماز روزے کی بھی فکر نہ ہو, آزاد آدمی. وہ آ گیا کسی مقصد سے, کوئی صاحب حضرت کے پاس آئے تھے, شاید غالباً ایسا ہوا تھا کہ وہ اپنا قلم ولم چھوڑ گئے تھے, کوئی حضرت کے پاس آئے تھے اپنا قلم چھوڑ گئے تھے, اپنے بیٹے کو بھیج دیا یا کسی نوجوان کو بھیج دیا کہ بھائی جا کے وہاں سے میرا قلم لے آؤ, یہ قلم لے رہے ہیں آپ. تو اس لیے نہیں آیا تھا کہ حضرت سے کوئی استفادہ کرے گا یا حضرت کی کوئی نصیحت سنے گا یا حضرت کی کوئی بات سنے گا یا کوئی اپنی اصلاح کرائے گا, ایسے ہی باپ نے بھیج دیا یا اس نے کسی آدمی نے کہ جا کے قلم لے آؤ, تو وہ قلم لینے کے لیے حضرت کے پاس پہنچا کہ حضرت وہ میرے فلاں بھول گئے تھے وہ دے دیجیے. حضرت نے وہ قلم تو دے دیا اور کہا بیٹا ایک بات سن لو. تو وہ بیٹھ گیا کہ دیکھو لوگ دین کو بہت مشکل سمجھتے ہیں, دین پر عمل کرنے کو لوگ بہت مشکل سمجھتے ہیں. ارے کچھ بھی مشکل نہیں ہے, بس رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو, رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو, بس یہ ایک بات اس کے کان میں ڈال, رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو. اللہ والے کے دل سے نکلی ہوئی بات پتہ نہیں کس اخلاص کے ساتھ کس درد کے ساتھ فرمائی تھی, اس کے اوپر نوجوان کے اوپر اثر ہو گیا اور بعد میں اب قدیم زمانے کی بات ہو گئی, مجھے تفصیلات بھی پوری طرح یاد نہیں رہی, لیکن اتنی بات یاد ہے کہ اس ایک جملے نے اس نوجوان کی گایا پلٹ دی اور انقلاب آ گیا. اس نے پتہ نہیں کس انداز سے حضرت نے یہ بات فرمائی ہوگی کہ اس کے دل میں اتر گئی, اس نے عمل کیا ہوگا اس کے اوپر, توبہ کے روزانہ کرتا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. بس اس کے نتیجے میں کایا پلٹ گئی, زندگی بدل گئی اور دین کی فکر, دین کا احساس, دین کے اوپر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا. تو یہ جو حضرت فرما رہے ہیں ایسی معمولی بات نہیں ہے کہ روزانہ توبہ کر لیا کرو, یہ معمولی بات اس لیے نہیں ہے کہ توبہ کے معنی کیا ہیں, ذرا سمجھیے. توبہ کے جو لفظی معنی ہے لغت میں اگر دیکھو, توبہ یتوب اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں لوٹنا, لوٹنا. تو لوٹنے کے معنی ہوتے ہیں, لیکن توبہ کو توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے, دنیا کے کاروبار میں مگن ہے, دنیا ہی کی فکر میں مبتلا ہے اور اسی میں لگا ہوا ہے دن رات. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہے, یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے, یا اللہ میرے گناہ بخش دیجئے, تو وہ لوٹ کے آیا. کہاں سے لوٹ کے آیا؟ دنیا کی زندگی سے, گناہ کی زندگی سے, غفلت کی زندگی سے لوٹ کر آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا, یہ ہے توبہ. تو جب اب وہ توبہ کی جو شرائط ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, تو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی تین چیزیں ہونی چاہیے, ایک تو کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے, دوسرے اس پر ندامت کا اظہار کرے, تیسرے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے, یہ اپنی جگہ. لیکن اگر فرض کرو کوئی ان سب باتوں سے ماورا ہو کر یہی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے, یا اللہ مجھے معاف فرما دے, یا اللہ مجھے معاف فرما دے, یہ کہہ رہا ہے, تو یہ اس کو توفیق ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی, اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہا ہے. تو یہ رجوع اللہ ایسی چیز ہے کہ جب یہ رجوع اللہ بار بار ہوگا, بار بار ہوگا, تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا, اس کے نتیجے میں جو غفلت چھائی ہوئی ہے دل و دماغ کے اوپر وہ غفلت دور ہوگی, اس میں کمی آئے گی اور رفتہ رفتہ وہ دور ہوگی, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا جذبہ بڑھے گا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا, اور سارے گناہوں کی جڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق کا کمزور پڑ جانا. جب یہ تعلق مضبوط ہوگا, مضبوط ہوگا, مضبوط ہوگا, تو اس کے نتیجے میں لازماً انشاءاللہ ایسا ایک وقت آئے گا کہ اس رجوع اللہ کے نتیجے میں, تعلق مع اللہ کی مضبوطی کے نتیجے میں وہ چھوڑ دے گا, چھوڑ دے گا, وہ اس گناہ کو چھوڑ دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت چلی آتی ہے. اور اگر فرض کرو خدا نہ کرے رہا, تو کم از کم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ تو سکے گا, یا اللہ میں توبہ کرتا تھا, استغفار کرتا تھا اور دعا بھی مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے چھڑوا دیجئے, تو میں آپ کی طرف رجوع کرتا تھا، اس واسطے میرے مجھے عذاب نہ دیجئے، مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے، یہ کہنے کی پوزیشن میں تو ہوگا کم سے کم. لیکن عادت اللہ یہ ہے کہ وہ پھر چھوٹتا ہی ہے. اسی لیے حدیث میں آیا، ایک حدیث ہے جو بڑی عجیب و غریب ہے، حدیث ابو داؤد کی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اصر من استغفر ولو عاد فی الیوم مئت مرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی استغفار کر رہا ہو، استغفار کرنے کا عادی بنا ہوا ہو، مغفرت مانگ رہا ہو کثرت سے، تو وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتا. وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ، چاہے دن میں 100 مرتبہ اس نے گناہ دوبارہ کیے ہوں، پھر بھی اس کو اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. یہ در حقیقت یہ حدیث جو ہے تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی جس میں قرآن کریم نے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عجیب و غریب بیان ہے اس آیت کریمہ میں. یہ بیان ہو رہا ہے ہم جیسے گناہگاروں کا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین اذا فعلوا فاحشة، اگر یہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے، وہ ظلم او ظلم انفسهم، اپنی جان پر ظلم کر لیا کوئی گناہ کر کے، الذین فعلوا فاحشة او ظلم انفسهم ذکر اللہ، تو گناہ کرنے کے بعد غفلت کی حالت میں بے دھڑک نہیں چلے جاتے، بلکہ پھر اللہ کو یاد کرتے، اللہ کو یاد کر کے فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اب بیچ میں کیا خوبصورت جملہ متعلقہ فرمایا، وَمَنْ يَقْتُنُ ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کرے. یہ جملہ متعلقہ بیچ میں کتنا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں فرمایا، وَمَنْ يَقْتُنُ ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ، اور پھر وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو کچھ کیا تھا انہوں نے گناہ کا کام اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی سینہ زوری نہیں کرتے کہ اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں، اس کو کہیں کہ یہ تم ٹھیک ہے، یا اس کے بارے میں کوئی اس کا دھیان ہی نہ کریں. لم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون، جانتے بوجھتے وہ اصرار نہیں کرتے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کبھی کبھی گناہ کر لیتا ہے، اس سے سرزد ہو گیا اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اس نے استغفار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کی بھی فی الجملہ یہ تعریف کے پہلو میں ان کا ذکر فرمایا ہے، لیکن کہا کہ اصرار نہ کریں. اصرار کرنے کو فرمایا کہ وہ گویا وہ بہت بری بات ہے کہ اس کے اندر پھر اللہ بچائے معافی کی امید کم ہے. تو اس لیے اصرار بڑی خراب چیز ہے. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کی تفسیر اس حدیث میں بیان فرمائی کہ جو بندہ استغفار کرتا ہوگا اور استغفار کا عادی بن جائے گا تو وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا. ما اصر من استغفر، جو استغفار کرنے کا عادی ہے وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں. وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ، چاہے دن میں 100 مرتبہ کیے ہو. کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ٹھیک ہے گناہ تو کیا اس نے، لیکن پہلے تو یہ کہ سینہ زوری نہیں کی، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، اپنے گناہوں پر نادم ہوا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھا، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھا. تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق کے قائم رہنے کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہ صرف یہ کہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ، بلکہ پھر آگے اس کو بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. لہذا کیسی بھی حالت میں ہو استغفار مت چھوڑو. یہ مقصود ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. استغفار مت چھوڑو. خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. وہ ذات جو گناہوں سے پاک ہے معصوم ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو استغفار کو چھوڑو نہیں, کیے جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جن گناہوں میں مبتلا ہو ان کو چھڑوا بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے تو ذرا جائزہ لو اپنی زندگی کا, صبح شام تک کی زندگی کا تنقیدی جائزہ لو, خود اپنے اوپر تنقید کر دو کہ یوں سمجھو جیسے قیامت برپا ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور میرے یہ اعمال سامنے آ رہے ہیں, تو جائزہ لو کہ کہاں کہاں میں غلطیاں کرتا ہوں, کہاں کہاں مجھ سے گناہ ہوتے ہیں. دوسرے لوگوں کی تنقید تو آدمی کو برداشت نہیں ہوتی, دوسرے لوگ اگر کہیں تو بہت آدمی کو برا لگتا ہے, لیکن دوسرے لوگوں کو چھوڑو خود کر لو یہ تنقید, خود کر لو اپنے اوپر, یہ خود اپنا جائزہ لے لو کہاں کہاں میری نگاہ بہکتی ہے, کہاں میری زبان بہکتی ہے, کہاں میرے کان بہکتے ہیں, کہاں میرے ہاتھ بہکتے ہیں, اور کس طرح میں گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں, اس کا ایک جائزہ لے لو اور ان میں سے ہر ایک کا تصور کر کے استغفار کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. یا اللہ یہ گناہ ہو رہے ہیں, میں معافی مانگتا ہوں, اور اے اللہ میں یہ بھی آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اپنے فضل و کرم سے مجھ سے یہ چھڑوا دیجیے. یہ کام کرتے جاؤ تو کیا ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم نہیں فرمائیں گے. جب رجوع کر رہے ہو ان کی طرف تو پھر کیوں محروم کریں گے تمہیں, جو تم سے دشمنی ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ کیسے پیارے انداز میں فرما رہے ہیں, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر سے کام لو اور ایمان سے کام لو. تو کوئی دیکھو ایک فرض کرو ماں باپ ہیں اور ان کا بچہ شریر ہے, ایک شریر بچہ وہ ہے کہ جو شرارت میں غرق ہے, کبھی اس کو ماں باپ سے معافی مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. اور ایک وہ ہے جو شرارت تو کرتا ہے, کچھ غلطیاں کرتا ہے, لیکن جب غلطی کرتا ہے ابا اما سے آ کے معافی مانگتا ہے کہ جی مجھ سے آج یہ غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. کیے جا رہا ہے مگر ساتھ میں معافی بھی مانگے جا رہا ہے. تو کوئی باپ کوئی ماں ایسے بچے کو اس طرح آپ دھتکارے گی نہیں, اس کو پیار سے محبت سے اس کے ساتھ معاملہ کرے گی, اور اگر اس کے بس میں ہے اس کی وہ عادت چھوڑانا وہ چھوڑا دے گی. تو اللہ جل جلالہ جو ماں باپ سے کہیں زیادہ مہربان ہیں, وہ اپنے استغفار کرنے والے بندوں کو اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے, وہ ضرور انشاءاللہ اس کو توفیق ادا فرمائیں گے. تو اس کا وسیلہ بنا لو استغفار کثرت سے کرنا. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے جہاں جو معمولات بتائے ہیں ان میں استغفار کی ایک تسبیح بھی شامل ہے اسلام. لیکن یاد رکھو ایک استغفار کی تسبیح تو معمول کے طور پر ہوتی ہے, اس میں بعض اوقات دھیان بھی نہیں جاتا, خیال بھی نہیں ہوتا, لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی عادت ڈالو, اور رات کو سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ صبح سے لے کر شام تک جو میرا وقت گزرا ہے اس میں نہ جانے کتنے گناہ مجھ سے ہوئے ہوں گے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دیجئے اور ان سے آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے سو جاؤ. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس طرح کر کے سو گے اگر بالفرض اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ کے وہاں پہنچ گئے انشاءاللہ سیدھے جنت میں جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں. یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما, ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. جن جن لوگوں نے ہم سے جس دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ اپنی رحمت سے اس کی اس دعا کو پورا قبول فرما لیجئے, اس کی مراد پوری فرما لیجئے. یا اللہ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین.